الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابه لهم في أزواج متوهر فيها خالدون صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. معزز خواتین و حضرات، سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. اللہ جل شان و ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے، تاکہ تم متقی بن جاؤ. وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پل نکالے، لہٰذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو. اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، تو اس جیسی کوئی اور ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو. پھر بھی اگر تم یہ نہ کام کر سکو، اور یقیناً کبھی نہیں کر سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان نے نیک عمل کیے، ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے ایسے باغات تیار ہیں جن کے نیچے نہری بہتی ہوں گی. جب کبھی ان کو باغات میں سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا، تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، وہ انہیں وہ رزق ایسے ہی دیا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ جل شانہ نے یہاں تمام لوگوں کو دعوت دی ہے اپنی عبادت کی، یعنی اس کی عبادت کی جنہوں نے سب کو پیدا کیا ہے، تاکہ متقی بن جائیں. اور پھر فرمایا کہ اس پروردگار نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، یعنی اس کو پھیلا دیا، اس پہ آپ لوگ گھر بناتے ہیں، اس پہ آپ رہتے ہیں، اور آسمان کو چھت بنایا. یقیناً آسمان ہمارے ہر جگہ سب اسے اوپر ہے. اور پھر اس سے پانی برسایا، یعنی آسمان کی طرف سے، اور پھر اس کے ذریعے اللہ پاک نے رزق کے پھل نکالے. اور یہ سب اس وجہ سے کہ ہم اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیں، کیونکہ ہم یہ سب باتیں جانتے ہیں. اب ان دو آیتوں میں اسلام کے بنیادی عقیدے توحید کی دعوت دی گئی ہے، اور مختصر انداز میں اس کی دلیل بھی بیان کر دی گئی ہے. آل عرب یہ مانتے تھے کہ سارے کائنات کو پیدا کرنا، زمین آسمان کی تخلیق اور آسمان سے بارش برسانا اور اسے پیداوار اگانا، یہ سب کام اللہ تعالیٰ کے ہیں. اس کے باوجود یہ عقیدہ رکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کام بتوں کے سپرد کر رکھے ہیں، اور وہ بت اپنے کاموں میں براہ راست فیصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لہٰذا ان بتوں کی بات اس لیے کرتے تھے کہ ان کی مدد کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب ہر چیز پیدا کرنے والے ہم ہیں اور میں کائنات چلانے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، تو عبادت کسی اور کی کرنا کتنے بڑے ظلم کی بات ہے. اصل میں یہ انسان کی ایک کمزوری ہے کہ یہ سامنے کی چیز سے متاثر ہوتا ہے. اب دیکھیں، مثال کے طور پر سب کو اللہ دیتا ہے، اور ہم سب ایمان پر، ہمارا ایمان ہے، مطلب ہم تو مسلمان ہیں، ہم سب کا ایمان ہے کہ سب کچھ اللہ دیتا ہے. لیکن پھر بھی چودھری عمر خان کے سامنے ہم لوگ ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ یہ چودھری ہمیں دے گا یا خان ہمیں دے گا یا افسر ہمیں دے گا. ہاں جی, کیونکہ وہ سامنے ہے. تو لہٰذا یہیں سے مسئلہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. صورتحال یہ ہے کہ اگر اللہ نہ چاہے تو یہ خان اور چودھری ہمیں دینا بھی چاہیں تو نہیں دے سکتے, اور جب اللہ چاہے گا تو یہ نہیں بھی دینا چاہیں گے پھر بھی دیں گے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے معاذ یاد رکھو اگر یہ سارے لوگ مل جائیں اور تمہیں کچھ دینا چاہے اور اللہ پاک کا ارادہ یہ نہ ہو تو تمہیں نہیں دے سکتے, اور اگر سارے لوگ مل جائے اور تمہیں کوئی چیز روکنا چاہے یعنی اللہ پاک تمہیں دینا چاہتے اور وہ یہ تمہیں نہیں دینا چاہے تو یہ نہیں روک سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو بات ہے بنیادی, یہ انسان کی کمزوری ہے. اب چونکہ بت اگرچہ خود کچھ بھی نہیں کرتے لیکن سامنے ہونے کی وجہ سے لوگوں کو تسلی ہے کہ ہمیں کچھ دیں گے, حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں دے سکتے. یعنی جنوں لوگوں نے بت اپنے ہاتھ سے بنائے تھے تو وہ کیسے یقین کرتے تھے کہ یہ ہمیں کچھ دیں گے؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بت جن کے نام پہ بنے تھے, یعنی وہ سمجھتے تھے کہ یہ بت جو ہے نا کسی کا سمبل ہے, سمبولک ہے, کوئی ولی گزرا ہے کوئی اور. ہاں جی, تو اب ان اولیاء کو وہ سمجھتے تھے کہ وہ بھی کچھ کام کر سکتے ہیں, تو کہتے ہیں ہم اس کے سامنے گھٹنے ٹیکیں تو اصل میں یہ اس کے سامنے ہے لہٰذا وہ ہماری مدد کریں گے. یعنی یہ والی بات ہے. یہ سورہ نوح میں جو چار پانچ نام ہے, بدوں ولا سعا ولا یوک و نسرا, یہ سب اولیاء اللہ تھے. ان کے لوگوں نے بت بنائے تھے اور اس کو ان کو پوچھتے تھے. اس وجہ سے تصویر جو ہے نا یہ منع ہے, کیونکہ تصویر کے ساتھ اگر تقدس آ جائے تو خطرہ شروع ہو گیا. ہم فیصل آباد میں گئے تھے, وہاں ذکر کی مجلس تھی ہماری, دو آدمی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی ذکر کر رہے تھے. جس وقت ذکر ختم ہو گیا تو انہوں نے کہا ہم بھی پیر سے بیعت ہیں, اور جیب سے فوراً اس کا تصویر نکالا. ہاں جی, وہ جانور لے دیکھے نا ہم ان سے بیعت ہیں. اب ظاہر ہے مطلب ہے کہ وہ باقاعدہ یعنی اپنے ساتھ اس کی تصویر رکھتے ہیں. یہ زرتشتی ہے نا, زرتشتی یہ جو آتش پرست لوگ ہیں, یہ باقاعدہ زرتشت کی تصویر کو جیب میں رکھتے ہیں, اور جس وقت ان کی عبادت کا ٹائم ہوتا ہے تو اس کو نکال کے اس کو سلوٹ کرتے ہیں, اور یہ ان کی عبادت ہے. ہاں جی, تو اسی طریقے سے آہستہ 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 معاملہ اس طرف چلا جاتا ہے. تو اب دیکھ لے, جتنا کوئی اچھا آدمی ہوگا, ولی اللہ ہوگا, نیک آدمی ہوگا, اس کی تصویر زیادہ خطرناک ہے. ایک فاسق فاجر کی تصویر اتنی خطرناک نہیں ہے جتنے ولی اللہ کی تصویر خطرناک ہے, کیونکہ ولی اللہ کی تصویر سے شرک بنتا ہے, فاسق فاجر کی تصویر سے شرک نہیں بنتا. وہ اس کو کیا کہ وہ اس کو تو پتہ ہے کہ یہ تو فاسق فاجر ہے, لہٰذا ان کے بارے میں کوئی انسان الرٹ نہیں ہوتا. لیکن جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں, حضرت صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک صاحب نے کہا, حضرت میں آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی کون سا تحفہ دینا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے. انہوں نے کہا بتائے تو صحیح, آپ کون سا تحفہ دینا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا میں آپ کو مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ کی ایک نایاب تصویر تحفہ میں دینا چاہتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا اگر آپ مجھے دیں گے میں اس کو ریزہ ریزہ کر دوں گا, اگر آپ مجھے دیں گے تو میں اس کو ریزہ ریزہ کر دوں گا. یہ وہ ایمانی جواب تھا. اور اگر مولانا زکریا صاحب کو اس کا پتہ چلتا تو اس پر خوش ہوتے نہ خوش نہ ہوتے, کیونکہ ظاہر ہے یہی تو شرک کا مسئلہ بنتا ہے, یہی سے تو شرک بنتا ہے. ہاں جی, تو یہ جو بات میں عرض کرتا ہوں کہ لوگوں نے یہ پرانے, اب دیکھیں ظاہر ہے جو بھی بزرگ ہوگا وہ آخر حج کو تو جائے گا نا, اور حج کو جائے گا تو پاسپورٹ بھی بنائے گا, پاسپورٹ بنائے گا تو تصویر بھی نکلوانی پڑے گی. تو تصویر پاسپورٹ پہ تو موجود ہوتی ہے. اب کسی کو پرانا پاسپورٹ مل گیا تو اس کا تصویر انہوں نے چھاپ لیا, اور پھر جو ہے نا مطلب ان کو جو ہے نا وہ آگے دکھایا. حضرت مولانا زکریا صاحب کی تصویر موجود ہے وہ پاسپورٹ والی, اس طرح ان کے بیٹے کی تصویر بھی موجود ہے پاسپورٹ والی, محسن مولانا مدنی صاحب رحمۃ اللہ کی تصویر بھی موجود ہے پاسپورٹ والی, حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی موجود ہے. ہاں جی, اب یہ جو ہے نا مطلب ہے کہ انہوں نے اس لیے تو نہیں نکالا کہ لوگ اس کو سنبھال کے رکھیں, آخر ان کی تو مجبوری تھی, پاسپورٹ تو انہوں نے بنانا تھا, تو ظاہر مطلب ہے کہ وہ لوگوں کے لیے راستہ بن گیا. تو یہ خطرناک راستہ ہوتا ہے. بزرگ جتنے بھی ہوتے ہیں اگر لوگ ان کی تصویریں بنانے چاہیں تو ان کو سختی کے ساتھ منع کرنا چاہیے, کیونکہ اسی سے فساد پھیلتا ہے. اب یہ ماڈرن دور جو آ گیا نا, اس میں بڑے مسائل ہیں. ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شیخ جو تھے قاضی صدر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہری پور کے, وہ تشریف لائے تھے حضرت مطلب ہمارے گاؤں تشریف لائے تھے, تو والد صاحب ان کو اپنی جگہ پہ بھی لے آئے. والد صاحب کو شاید خیال نہیں تھا یا اندازہ نہیں تھا یا پتہ نہیں تھا کہ ہمارے بیٹے میں ہمارے چچا زاد بھائی کی گروپ فوٹو میٹرک کی جو نکالی تھی وہ سامنے فریم کی ہوئے پڑی تھی, یعنی اس کے اوپر. وہ جیسے حضرت اندر گئے تو نظر پڑی تو سامنے تصویر ہے, تو ادھر ہی سے واپس اباؤٹن, ہاں جی ادھر ہی سے واپس ہو گئے اور کسی اور مرید کے پاس چلے گئے. تو حضرت والد صاحب کو بہت سخت قلق ہو گیا کہ کیا ہوا تھا. بعد میں انہوں نے بہت کچھ کہا کہ وہ تو کام ہونا تھا, جو ہونا جو تھا ہو چکا تھا. اب یہ واقعہ ہے والد صاحب کا, ان کے والد صاحب کا. اب ذرا دیکھو ان کا جو بیٹا ہے اس وقت جو سجادہ نشین ہے, ان کی یہ حالت ہے کہ اس نے سیرت کے موضوع پر ایک کتاب لکھی, اس کتاب کو پہلا انعام مل گیا. وہ پہلا انعام جو نواز شریف نے اس کو دیا, تو اس کا جو تصویر اس وقت ظاہر لیتے ہیں نا, جس وقت وہ انعام دیتے ہیں تو تصویر تو لیتے ہیں, تو وہ جو تصویر نکالی تھی وہ انہوں نے باقاعدہ قد آدم بنا کر اپنے خانقاہ کے اندر لٹکائے ہوئے ہے. اتنا چینج آ گیا, سمجھ میں آ گئی نا بات, ایک جنریشن میں شریعت تبدیل ہو گیا, سمجھ میں آ گئی نا بات. شریعت کیا تبدیل ہوئے, لوگ تبدیل ہو گئے. شریعت تو تبدیل نہیں ہو سکتی, لوگ تبدیل ہو گئے اور لوگوں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا جو ان کے آبا و اجداد کیا کرتے, جو ان کے والد کرتے, اسی طریقے سے بگاڑ آتا ہے. اب جیسے ایک جنریشن میں اتنا فرق آ گیا تو آگے جا کر بت پرستی بھی آ سکتی ہے. بولے آہستہ 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 آہستہ, بت پرستی صرف یہ نہیں ہوتی کہ آدمی جو ہے نا مطلب ہے کہ ان کے سامنے سجدے میں گرے, سجدے میں بھی گرتے, قبروں کے سامنے گرتے ہیں نہیں گرتے, سجدے میں بھی گرتے ہیں, لیکن ضروری نہیں کہ سجدے میں گرے. کسی کے تصویر کے سامنے بادب کرو نا, یہ بھی بت پرستی ہے, سمجھ میں آئی نہیں بات. تو ایسے ہیں یا نہیں ہیں, ہوتے ہیں نہیں ہوتے. یہ جو زرتشت کا میں نے مثال دی نا, زرتشت, ان کی تو عبادت ہے یہ کہ وہ تصویر کو نکال کے اس طرح سلوٹ کر لیتے ہیں اس کو, یہ ان کا عبادت یہی ہے. تو اگر کوئی تصویر کے سامنے بادب کھڑا ہو جائے, یہ ہندو یہی کرتے ہیں کہ مطلب وہ سامنے وہ بت ہے تو کبھی اس طرح کرتے ہیں, یعنی اس طرح مطلب جو ہے نا وہ کبھی اس طرح کرتے ہیں کبھی اس طرح کرتے ہیں, بس یہی ان کا ہوتا ہے. مطلب یہ ان کا مطلب ضروری نہیں کہ وہ سجدے میں ان کے سامنے گر پڑے. تو یہی سے بت پرستی شروع ہو جاتی ہے. اس وجہ سے بہت خطرناک بات ہے. اللہ تعالیٰ ہماری فات فرما دے, یہ تصویروں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ آخر آپ کو تصویر سے ملتا کیا ہے, کیا مل جاتا ہے آپ کو تصویر سے؟ ہاں جی, بس صرف ایک انسان کو خیال ہوتا ہے کہ دیکھو یہ میری تصویر ہے, اور پوز بھی بناتے ہیں اور پتہ نہیں کس قسم کے سامنے وہ کھڑے ہوتے ہیں. ہاں جی, یہ بس خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو نا مطلب میں ایسے نظر آتا ہوں. تو کیا ہو گیا, وہی نظر آتے تو کیا ہو گیا, عجیب غریب مطلب وہ پوز بناتے رہتے ہیں. تو اصل بات یہ کہ انسان کی ایک کمزوری ہے, اور کمزوری کو کمزوری سمجھنا چاہیے. ہاں جی, وہ میں ایک دفعہ اسلام آباد جا رہا تھا ایک مولانا صاحب کے پاس, تو راستے میں پوسٹر لگے ہوئے تھے, مختلف جگہوں پہ پوسٹر لگے ہوئے تھے نا, تو ختم نبوت कि कोई कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उसका पोस्टर लगा हुआ था, तो उस पर भी तस्वीर थे। तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैंने कहा भाई अगर कोई सियासी पार्टी वाले तस्वीर दिखाते तो उनके लिए एक किस्म की कमज़ोरी तो है ही, लेकिन उनके लिए एक बहाना मौजूद है कि हम तो सियासी लोग हैं, हम तो मजबूर है, लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो इस वजह से मजबूर है। भाई ख़त्म नबूवत वाले कोई सियासी पार्टी है? वो तो सियासी पार्टी है ही नहीं, वो तो एक मजहबी पार्टी है और शरीयत का दावा करने वाले हैं, तो उनको कम से कम क्या ज़रूरत पड़ी कि वो तस्वीरें निकलवाएं? उनको तो तस्वीरों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इस पर एक गज़ल लिखी, हाँ जी, वो मैंने जिस मौलाना साहब के पास में जा रहा था मैंने उसको सुनाई। मैंने कहा देखो मैंने लिखा है, मुझे तकलीफ़ हुई है। कहते आपने बिल्कुल सही किया है, आपने बिल्कुल सही किया है। तो मकसद मेरा ये कि ये जो चीज़ें होती हैं नहीं होनी चाहिए, ये इसका एंड बहुत ख़तरनाक है। लिहाजा जो देखो ना कतर, ये प्याला है ना प्याला, आप प्याले के अंदर पानी डालते हैं तो बाद में प्याला छलक पड़ता है। तो हमारे साइंसदान हजरात कहते हैं कि इस छलकने में जो आखिरी कतरा है जितना उसका कंट्रीब्यूशन है उतना उस पहले कतरे का है। अगर पहले कतरा उसमें ना जाता तो आखिरी कतरा ना छलकता, समझ में आ गई ना बात? वो आखिरी कतरा नहीं छलकता। लिहाजा इस बुतपरस्ती तक पहुंचने में अगर आखिरी स्टेप बुतपरस्ती वाला है तो इसका जो पहला स्टेप है जो इसके लिए रास्ता बना रहा है वो उसमें इक्वल जिम्मेदार है। इस वजह से इसकी जड़ काटी गई है कि ये जो ना ये काम नहीं करने चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा के उजरा में जा रहे थे तो वापस बाहर खड़े रहे, तो उन्होंने कहा हज़रत तशरीफ़ लाइए। पर मैं मतलब नहीं आ सकता। तो उसमें वो तस्वीरें थी, नहीं सॉरी वो वाक़ा और है, दूसरा वाक़ा उसमें क्या कि जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए थे तो वो नहीं अंदर आ रहे थे, तो उस जन मतलब यह कि वो पूछा कि क्यों, फरमाया कि देखो नहीं तस्वीरें। तो क्या था वो तकिए के ऊपर कुछ तस्वीरें थी, यानी तकिया का जो क्या होता है कवर, उसके ऊपर कुछ तस्वीर से बनी हुई थी, उसकी वजह से जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ नहीं ला रहे थे। तो इसलिए उलमा इकराम फरमाते हैं रहमत के फरिश्ते वो जो है ना वो वहाँ पर नहीं जाते जहाँ पर तस्वीर हो। एक दफ़ा ऐसा हुआ था हमारे खानकाह में एक साहब, बोले हमारे दोस्त थे, एक अफरीदी साहब थे, वो उनको बड़े परेशानी सी थी, वो बड़े दयानतदार आदमी थे, बहुत दयानतदार आदमी थे। तो वो मेरे पास आए, मुझे कहते शाह साहब कुछ करें, मैं बड़े परेशान हूँ। मैंने कहा आखिर मसला क्या है? कहते चूंकि मैं रिश्वत नहीं लेता और लोगों के लिए रुकावट हूँ तो लोगों ने मेरे लिए एक मंसूबा बनाया है ख़राब करने का, और वो ये है कि मुझे बड़े बड़े मछलियों के जो होते हैं ना, मतलब मछलियाँ जानते हैं ना, बड़े बड़े मछलियाँ, उनके खिलाफ इंक्वायरी जो हो रही उसका कन्वीनर बना दिया। अगर मैं सच बोलता हूँ तो वो मुझे मारते हैं, और अगर झूठ बोलता हूँ मतलब उनके उनकी मदद कर तो हुकूमत मुझे ख़राब करेगा कि आपने उनकी साइड लिया है, तो मैं तो मारा गया, मैं क्या करूँ? मैंने कहा फिक्र न करें फरीदी साहब, आप माशाल्लाह दयानदार आदमी हैं, अल्लाह पाक ज़रूर आपकी मदद करेगा, आप फिक्र ना करें। कहते नहीं मुझे कोई वजीफ़ा दो। मैंने कहा भाई मेरे वजीफे की ज़रूरत आपको नहीं है, आप है दयानदार आदमी, अल्लाह ताला आपके साथ मदद करेगा। खैर जब बहुत ज़्यादा परेशान किया तो मैंने कहा अच्छा ठीक है जी ये ले, उसकी तसल्ली के लिए मैंने दिया और नज़ारे उसकी ज़रूरत ही नहीं थी उसको। खैर उसको दे दिया, अब अल्लाह की मदद देंगे। हाँ जी, इन उन्हीं दिनों उसका ट्रांसफ़र हो गया सियालकोट। अब सियालकोट ट्रांसफ़र हो गया तो उससे निकल गए सारे, मतलब कमेटी से निकल गए, लिहाजा कन्वीनर ख़त्म, नियाब कमेटी बनेगी। लेकिन सियालकोट ऐसी जगह है जो इन लोगों के लिए, राशि लोगों के लिए सोने की चिड़िया है। तो बाद में वो जो दूसरे लोग यहाँ के थे और वो जाना मतलब जो सियालकोट जाना चाहते थे तो इनके साथ उन्होंने साज बास कर लिया कि भाई ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र हमारे साथ करो, तो ये तो खुद ही आना चाहते थे क्योंकि तो रिश्वत नहीं लेना चाहते थे। तो बस वापस आ गए, दो तीन महीने बाद वापस आ गए, बस इस तरीके से कमेटी से निकल गए, अल्लाह पाक ने उसे बचा दिया। उनको ये ख्याल हुआ कि ये मेरे वजीफे से काम हुआ है, अगरचे मैंने बार बार कहा भाई मेरे वजीफे से कुछ नहीं हुआ, आपका माशाल्लाह दयानदार आदमी है, लेकिन बार उसको पक्का यकीन था कि मेरे वजीफे से काम हुआ है। खैर اب ایسے لوگ پھر چکر یہی ہوتا ہے نا کہ پھر دوسروں کو بھی بتاتے ہیں. تو ایک دن میرے پاس ایک اور ایکسین کو لے آئے, وہ خود ایکسین تھے, ایک اور ایکسین کو لے آئے, شاہ صاحب ان کا بڑا مسئلہ ہے آپ ذرا سن لیں. میں نے کہا کیا بات ہے. وہ جو صاحب تھے میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, اس نے مجھے کہا کہ مجھ پر جادو ہو جاتا ہے. پھر میں عامل کے پاس جاتا ہوں, وہ اس کا توڑ کر لیتا ہے, پھر اس کے چند دن کے بعد پھر مجھ پر اس سے بھی بڑا جادو ہو جاتا ہے, پھر وہ کسی اور کے پاس جاتا ہوں, پھر وہ توڑ کر لیتا ہے, پھر جو ہے نا بولے کوئی اور بڑا جادو کر لیتا ہے. تو میں تو یہاں تک آ گیا ہوں, میں کیا کروں, کب تک میں اس کا کرتا رہوں گا. اچھا میں نے اس کو ذرا گور کے دیکھا نا, تو مجھے وہ افریدی صاحب کی طرح نظر نہیں آیا کہ وہ پاک آدمی, وہ نا افریدی صاحب تو بڑے دیانتدار آدمی تھے, تو مجھے ان کی طرح نظر نہیں آیا. میں نے کہا یہ تو گڑبڑ ہے. میں نے کہا بات سنو, میرا وظیفہ کام نہیں کرے گا اگر آپ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے, کیونکہ میرا وظیفہ اس پہ چلتا ہی نہیں ہے. تو اگر آپ اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں پھر تو میں آپ کو وظیفہ دوں گا, اور اگر نہیں تبدیل کر سکتے تو پھر دینا نہ دینا برابر ہے, فائدہ ہی نہیں ہوگا آپ کو. کہ کیا مطلب؟ میں نے کہا اول تو اپنی آمدنی پاک کر لو, یعنی رشوت چھوڑ دو. دوسری بات, گھر کے اندر اگر آپ کا ٹیلی ویژن ہے اس کو نکالو, اگر کوئی تصویر وغیرہ لگی ہوئی ہے جاندار کی گھر میں اس کو نکالو, اور اگر کوئی کتا رکھا ہوا ہے تو اس کو بھی باہر کر دو. یہ تین کام آپ نے یہ کرنے, اور ایک اپنے مدنی کو ٹھیک کرنا ہے, کیونکہ مدنی کو ٹھیک نہیں کرو تو پھر کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. اور اگر یہ تین کام نہیں کرتے تو رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. آپ وظیفہ کریں گے, وظیفہ کے لیے فرشتے آئیں گے, فرشتے اس اندر ہی نہیں آ سکیں گے, لہٰذا کام ہی خراب ہوگا تمہارا. تو میں نے کہا کہ یہ آپ نے چار کام کرنے ہیں. مجھے اس طرح میلی میلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ جیسے میں کی خلا سے بات کر رہا ہوں. ہاں جی, مجھے پتہ چل گیا کہ مانتا تو نہیں ہے, ماننے والا تو نہیں. تو خیر ایسا ہوا کہ پھر میں نے کہا بس ٹھیک ہے جی, یہ چیز ہے. یہ چپکے سے اٹھا اور چل پڑا نا. تو جیسے دروازہ اس نے بند کر لیا, میں نے ساتھیوں سے کہا کہ نہ اس نے بات سنی ہے نہ اس نے بات مانی ہے. ہاں جی, خیر چلا گیا. کچھ 20-25 دن کی بات ہے کہ پھر وہ میں افریدی صاحب سے ملاقات ہوئی مسجد میں. میں نے کہا افریدی صاحب کے اس دوست کا کیا حال ہے؟ کہتے وہ تو مر گیا. بس وہ ظاہر ہے کچھ بڑا جادو ہو چکا ہوگا تو بس اس کو رگڑا دے دیا. ہاں جی, ایسے ہی ہوتا ہے. تو دیکھو, جان دے دی لیکن رشوت نہیں چھوڑی. یہ بری عادت ہے. بری عادت لگ جائے پھر اس کو یہ آسانی سے چھوٹتی نہیں ہے. مطلب ظاہر انسان کہتے ہیں او پتہ نہیں یہ کر لوں گا. کیوں؟ کنعان نہیں کہہ رہا تھا نوح علیہ السلام کو میں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. ہاں جی, تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ پاک کے اس سے جو نا کوئی بچ نہیں سکتا, صرف وہی بچا سکتا ہے. خیر بہرحال وہ پانی سے میں ڈوب گیا. تو یہ بہرحال یہاں پر یہ والی بات ہے کہ اللہ پاک نے اپنی قدرتیں دکھائیں کہ دیکھو میں نے یہ کام کیا ہے, تو پھر تم میرے ساتھ شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ کسی اور کو کیوں مطلب جو ہے نا اس میں شامل کرتے ہو؟ اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں جو میں نے نازل کیا ہے شک کرتے ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل کیا ہے, تو اس طرح کوئی صورت بنا کے لے آؤ. یہ چیلنج قیامت تک ہے. فاتو بھی صورت میں مثل, یہ قیامت تک یہ چیلنج ہے, اور یہ کوئی نہیں پورا کر. کیونکہ اللہ پاک نے خود فرمایا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, اور اگر تم ایسا نہ کر سکو اور یقیناً تم نہیں کر سکو گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً تم نہیں کر سکو. تو ایسا ہی ہے, کبھی بھی کوئی اس طرح صورت نہیں بنا لا سکتا. خانہ کعبہ پہ ہوا دستور تھا قریش مکہ کا کہ کوئی بڑی چیز اگر کوئی جس کو کہتے ہیں یعنی معیاری شاعری اگر کوئی ہوتی تو اس کو شو کرنے کے لیے, ڈسپلے کرنے کے خانہ کعبہ پہ لٹکا دیتے تھے. تو جب یہ آ گیا نا تو بالکل لوگوں نے شاعر تو گر گر تھے, ادھر گر گر شاعر تھے. اب انہوں نے کوشش کی, لیکن آخر وہ جانتے بھی تھے, اپنی کمزوری کو بھی جانتے تھے. کہ لکھتے تھے وہ مٹاتے تھے، لکھتے تھے وہ مٹاتے تھے، لکھتے مٹاتے تھے، کمرہ بھر جاتا تھا کاغذ سے، کاغذوں سے، لیکن وہ صورت کی طرح نہیں لا سکے گا. آخر ایک شخص نے لکھا، صرف ایک آیت لکھی، ان نہ آتے نہ کل کا سر فصل رب کون ہر ان نشان قول ابتر. اس کے نیچے لکھا ما حاضہ لقول البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. لکھا تو کیا لکھا، لکھا تو کیا لکھا، وہی لکھا جو اللہ پاک کہہ رہے ہیں، ما حاضہ لقول البشر. ہاں جی، تو یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی طرف نہیں کوئی لا سکتا. میں بار بتاتا ہوں، صاف عرض کرتا ہوں، اصل کام تو اللہ ہی کرتے ہیں نا، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. مجھے بتاؤ، اگر کوئی ٹرائی کرے گا اور اللہ نہیں چاہے گا تو یہ کیسے کرے گا، کیسے کرے گا؟ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب اللہ نہیں چاہے گا کہ یہ کر سکے تو پھر کیسے کرے گا، پھر تو نہیں کر سکتا. نہ اس کے دماغ میں آئے گا، نہ اس کے دماغ میں ٹہرے گا، نہ وہ لکھ سکے گا. ہاں جی، ظاہر مطلب قاہران فیصلہ ہے، تو قاہران فیصلہ اللہ تعالیٰ کا جو کوئی فیصلہ ہوتا ہے اس کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. تو یہی بات ہے کہ چونکہ فرما دیا ہے کہ تم اس طرح نہیں کر سکتے اور نہیں کر سکو گے، تو بس یہ بات فائنل ہے. پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو، یقین کبھی نہیں کر، تو ڈر ڈر اس آگ سے، اس کا ایندھن انسان و پتھر ہوں گے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. پچھلی آیت میں توحید کا بیان تھا، اب اسلام کے دوسرے اہم عقیدے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے. اور اب کے جو لوگ قرآن پر ایمان لانے کے بجائے الزام لگائے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، انہیں اپنی طرف سے کلام بنایا، انہیں زبردست چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر ایسا کلام کوئی انسان بنا سکے تو تم تو بڑے فصیح بلیغ ہو، تم سب مل کر قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ. ساتھ ہی قرآن نے دعویٰ کیا تم سب مل کر کبھی بھی ایسا نہیں کر سکو گے. اور واقعہ یہ کہ آل عرب جو اپنی زبان و ادب پر بہت ناز کرتے تھے، ان سب کو اس چیلنج کے بعد سانپ سو گیا، اور کوئی شخص یہ چیلنج قبول کرنے کے لیے آگے نہ بڑھ سکا. بڑے بڑے شاعر و ادیبوں نے خدائی کلام کے آگے گھٹنے ٹیک دیے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و قرآن کی سچائی روز روشنی کی طرح ثابت اور واضح ہو گئی. اللہ جل شانہ ہمیں قرآن پاک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو محبت کے ساتھ پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.